السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کے مسائل آج کا ہمارا چوتھا لیسن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسا کہ الحمدللہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اہم اہم زندگی کے واقعات پڑھ رہے ہیں تاکہ پھر ہم صحیح کام کیا ہے جو آپ کے لیے کیا جا سکے یا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو سکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کر سکیں. تو اس کے لیے کیا صحیح ہمارا نقطۂ نظر ہو، ہمارا کیا عمل ہو، تو وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو ہم نے مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو دیکھا اور آج ہم آپ کا جو آخری وقت تھا اس کو ڈسکس کریں گے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے آخری سال دو دفعہ قرآن کا دور کیا جبریل امین کے ساتھ، 10 دن کی بجائے 20 دن آپ اعتکاف میں بیٹھے. پھر کہا جاتا ہے کہ تمام جو سیرت کے واقعات ہیں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو بہت ساری سیرت کی کتابوں میں آپ کو بالکل سیم ساری چیزیں مل جائیں گی کہ جو آپ کا آخری ہفتہ تھا، آپ جو بھی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو گویا کہ ایسے لگتا تھا کہ آپ اس فانی دنیا کو جیسے الوداع کہنے والے ہیں. آپ شہدائے احد کے پاس گئے، ان کے لیے دعا کی، واپس آ کر ممبر سے مسلمانوں کو خطاب کیا، فرمایا میں تمہارے رہنما اور تم پر گواہ ہوں، میں تمہیں اس وقت بھی اپنے حوض پر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ دنیا تلبی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے. اور واقعی میں آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی صحیح تھی کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی حال ایسے ہی ہے نا کہ آج ہم دنیا تلبی میں لگ گئے ہیں. اور خاص طور سے یہاں پر جو جملہ ہے وہ قابل غور ہے کہ میں، آپ نے ممبر پر سے خطاب فرمایا کہ تم پر گواہ ہوں، میں تمہیں اس وقت اپنے حوض پر دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگ دنیا طلبی سے بچ گئے اور جنہوں نے آخرت کی فکر کی تو وہ کہاں تک پہنچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر، جہاں آپ کے ہاتھوں نے وہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا پیالہ یعنی جام نصیب ہوگا. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے جو کہ قبرستان ہے وہاں کا، فرمایا یعنی ان کے لیے دعا کی، اے قبر والو تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابلے میں تم مبارک حال میں ہو، اس لیے کہ وہ تو اپنا ایمان سنبھال کے قبروں میں چلے گئے اور جو زندہ ہیں وہ آج فتنوں میں ہیں. تو جو لوگ جیسے جیسے جو پہلے مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، سمجھے وہ اتنا فتنے سے بچ گئے، کیونکہ بعد میں آنے والے فتنے اس سے مزید زیادہ خطرناک ہیں. فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے. پھر سفر 11 ہجری میں کسی کے جنازے میں آپ تشریف لے گئے، یعنی سفر کا مہینہ تھا، 11 تاریخ تھی. واپسی میں آپ کے سر میں درد ہوا، بخار آپ کو اتنا تیز چڑھا کہ اوپر سے بھی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور یہی آپ کے مرض الموت کا آغاز تھا، یعنی اسی مرض میں پھر آپ کی موت واقع ہو گئی. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، وہ کہتے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا آپ کو بخار چڑھ رہا ہے، کہا میرا ہاتھ پکڑ لے. آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد تشریف لائے اور کہا لوگوں کو آواز دے کر جمع کرو. تو پھر جب لوگ آ گئے تو آپ نے فرمایا میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا وقت قریب ہے، جس کی پیٹھ پر میں نے مارا ہو میری پیٹھ موجود ہے، بدلہ لے لے، اور جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ بھی مجھ سے مانگ لے. کوئی شخص یہ محسوس نہ کرے کہ رسول اللہ سے بدلہ لینے پر دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے. بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لیے موضوع ہے. خوب سمجھ لو مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کرے یا معاف کرے، تاکہ میں بشاشت نفس کے ساتھ یعنی ہلکا پھلکا جاؤں. ایک صاحب کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول میرے 3 درہم آپ کی طرف ہیں. آپ نے فرمایا میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تکذیب کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے. انہوں نے جواب میں کہا کہ ایک دن ایک سائل آیا تھا اور آپ نے مانگا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اس کو 3 درہم دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا، فضل اس کو 3 درہم دے دو۔ ایک اور صاحب اٹھے، عرض کیا، میرے ذمے 3 درہم بیت المال کے ہیں، میں نے خیانت سے لے لیے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں خیانت کی تھی؟ عرض کیا، میں اس وقت بہت محتاج تھا۔ آپ نے فضل سے فرمایا، ان سے وصول کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جس کسی کو اپنی حالت کار کا اندیشہ ہو وہ دعا کرا لے، یعنی جو چاہتا ہو کہ میں اس کے لیے دعا کروں تو دعا کرا لے۔ ایک صاحب اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں، بہت سونے کا مریض ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو سچائی عطا فرما، کامل ایمان عطا فرما، زیادتی نیند کے مرض سے صحت دے دے۔ اس کے بعد کسی اور صاحب نے بھی آپ سے دعا کرائی، آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گئے اور خواتین سے بھی خطاب فرمایا۔ ایک خاتون نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی زبان سے بہت عاجز ہوں، یعنی بہت زبان دراز ہوں گی، دعا کریے۔ آپ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیسا وقت تھا۔ پھر ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر کے مجھ پر بہت سے احسان ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی وہ خوش قسمت صحابی تھے جنہوں نے آپ ہی کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی مسجد نبوی میں۔ تو کتنے احسانات تھے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کیا کیا آپ بتائیں، کہ اللہ کے رسول کے وفات کے بعد انہوں نے آپ کے مشن کو زندہ کیا۔ آپ نے مزید نصیحت کی اور وصیت کی جب آپ بیماری میں مبتلا ہو گئے اور آپ چاہتے تھے کہ آپ کو اٹھا کر مسجد لے جایا جائے، لیکن آپ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جب بیماری نے زور پکڑا اور بخار بہت تیز ہو گیا تو آپ نے کہا کہ مجھ پر 7 مشکیزے پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ پھر آپ کے اوپر وہ 7 گھڑے پانی کے ڈالے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہمیں۔ یعنی آپ انتہائی بیماری کی حالت میں جب آپ پر پانی ڈالا گیا، آپ کو نہلایا گیا، تو آپ اٹھنے کے قابل ہو گئے اور نماز پڑھائی، اور پھر یہ نصیحت کی مسلمانوں کو۔ پھر فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ پھر فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ آپ سوچیں کتنی پیاری نصیحتیں تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کسی سے میں نے زیادتی کی ہو تو وہ بدلہ لے لے۔ تو جو ایک انصار کی ہم نے بات پڑھی کہ 3 درہم کی بات تھی، پھر آپ نے فرمایا، آپ نے انصار کے متعلق قید کی وصیت کی۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ یہ سن کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا، انہیں صحابہ کو تعجب ہوا کہ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں، کہ ان بزرگ کو دیکھو، اللہ کے رسول تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بزرگ ہیں کہ رو رہے ہیں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان کر رہے ہیں۔ اس بات کا انداز ہم کو بعد میں ہوا کہ ابو بکر صدیق کیوں رو رہے تھے، وہ ہم سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیقی کے بارے میں یہ بات فرمائی کہ ان کی تعریف میں، کہ مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ اس کے بعد بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے انصار کے بارے میں پھر نصیحت کی، انصار جو ہے آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے، میں ان کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، ان سے زیادتی نہ کرنا، ان کے اچھوں کے ساتھ اچھائی کرنا اور ان کے بروں سے بھی اچھائی کرنا۔ اور واقعی میں ایسے ہی ہو گیا۔ اور آپ نے انصار سے کہا تھا کہ اے انصار، ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ زیادتی ہو یا ناانصافی ہو، تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو۔ اس سے انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ کہاں جائیں گے، سیدھا حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کچھ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی ہو گئی تھی پیدا، جب وہ یمن سے آئے سونا لے کر، تو اس میں سے اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو اس میں سے دیا جو کہ ابھی نان مسلم تھے۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے غلط فہمی ہو گئی، آپس میں اختلاف ہو گیا، تو اسے دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا، علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے صفائی پیش کر دی کہ کیونکہ وہ ان کے داماد تھے، ان کے کزن تھے، نواسوں کے والد تھے، تو ان کے حق میں آپ نے یہ وصیت کی۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک بڑا لشکر جو آپ بھجوا رہے تھے بلقہ اور شام کی طرف، اس کا آپ نے اس میں اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنایا، جبکہ بہت سارے سینئر صحابہ موجود تھے اور اسامہ بن زید صرف اور صرف 17 یا 18 سال کے کم سن نوجوان تھے۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے والد بھی غلاموں میں سے تھے، یہ انہی کے اولاد میں سے ہے، یعنی اسلام غلامی کو پسند نہیں کرتا اور غلاموں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک کرتا ہے۔ تو آپ کی زندگی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھانا دراصل یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے نامزد نہیں کیا لیکن یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ یہی بات پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ کی جو آخری نصیحت تھی، ایک تو قبروں کو مساجد نہ بنانا، اور دوسری جو آپ کی وصیت تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ جب پھر نزع کی حالت شروع ہوئی، یعنی وفات سے ایک دو دن پہلے، جب طبیعت میں تھوڑی آپ کو بہتری لگی، تو آپ دو آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ آپ کو بازو میں بٹھا دیا گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ پھر وفات سے ایک دن پہلے یعنی اتوار کو آپ نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا، پاس میں صرف 7 دینار تھے، وہ بھی صدقہ کر دیے۔ آپ سسن کے جو ہتھیار تھے وہ مسلمانوں کو تحفتاً دے دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تیل نہیں تھا، لہذا انہوں نے تیل پڑوسن سے ادھار مانگا۔ آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس کچھ کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، گروی رکھی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام جو صفیں باندھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو دیکھ کر آپ مسکرائے، گویا کہ یہ کس بات کا اشارہ تھا کہ جس مشن کے لیے آپ آئے تھے وہ پائے تکمیل کو پہنچا، صحابہ کرام کی تربیت ہوئی الحمدللہ، جو نماز قائم کرنا تھی نماز قائم ہو گئی، مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ منظر دیکھ کر آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ اب وہ لوگ سوچ لیں جو لوگ نماز چھوڑ کر اور بھی آپ کی محبت میں کچھ اور غلو کرتے ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے پیدائش کے دن کو منانے میں نمازوں تک کا ہوش نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول کو نماز کتنی پیاری تھی، کتنی محبوب تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے رہتے، ہم سے بات چیت کرتے، لیکن جیسے ہی بلال اذان کے لیے آواز لگاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ اجنبی ہوں، یعنی آپ نماز کو کتنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ وہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یعنی نظام ٹھیک چل رہا ہے جس نظام کو قائم کرنے کے لیے آپ آئے تھے۔ ابوبکر صدیق نے چاہا کہ ایڑی کے بل پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ نے اشارے سے کہا کہ نہیں، تم ہی نماز پڑھاؤ۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کے نماز ہی میں فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہو گیا، یعنی لوگ صحابہ کرام اتنا خوش ہو گئے اللہ کے رسول کو دیکھ کر کہ انہیں لگا کہ وہ نماز توڑ دیں گے اور اللہ کے رسول سے جا ملیں گے آپ کی مزاج پرسی کے لیے، لیکن آپ نے اشارے سے فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر واپس آپ حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ چاشت کا وقت تھا، آپ نے اس وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، جب وہ آئیں تو ان کچھ سرگوشی کی، پہلے تو وہ رونے لگی، پھر دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ بعد میں ہم نے پوچھا ان سے کہ کیا بات تھی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول نے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسی مرض سے آپ وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، اس پر میں ہنسی۔ آپ دیکھیں کتنی محبت تھی نا بیٹی کو بھی والد سے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ رہے تھے، اس وقت آپ بہت تکلیف میں تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھی، وکرب اباہو، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا جان پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں واضح نصیحت کی۔ تکلیف لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں دیا گیا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں. اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جاں کٹی جا رہی ہے. آپ نے پھر وصیت کی، پھر آپ پر نزع کی حالت شروع ہو گئی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے اوپر سہارا دے کر ٹیک لگا لیا. وہ کہتی ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا. کیونکہ عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، اس وقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو ٹیکے سے لگائے بیٹھی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹیکہ دیے ہوئے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی ذہین تھی. اور اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنا آخری وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی گزارا. ایک تو وہ آپ کو بہت پسند بھی تھیں، دوسرے کہ وہ بہت ذہین بھی تھیں، انہوں نے ساری باتیں برابر یاد رکھی. اور کتنی عقل مند ذہین تھی ماشاءاللہ، اور کتنا معاملہ فہم تھی وہ، کہ وہ کیا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، آپ کا جسم زیادہ مبارک تھا، تو وہ دعائیں پڑھتی تھیں، معوذتین پڑھتی تھیں، اللہ کے رسول کی ہتھیلیوں ہی پر پھونکتی تھیں اور انہی کے ہتھیلیوں کو ان کے جسم پر پھیر دیتی تھیں، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ آپ کے ہاتھ زیادہ مبارک ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت معاملہ فہم تھیں. تو جب اللہ کے رسول نے مسواک کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کے لیے لے لوں یعنی مسواک؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں. میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑی محسوس ہوئی، یعنی تھوڑی سی ٹف تھی وہ. میں نے کہا کہ اسے آپ کے لیے نرم کر دوں، تو آپ نے اشارے سے کہا ہاں. میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی. آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں. بخار بہت شدت سے تھا آپ کو. مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے اپنی ہاتھ کی انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے. اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ تین بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے. ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری دو شنبے کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا، یعنی ظہر سے تھوڑے پہلے کا وقت تھا اور 11 ہجری تھی اور 12 ربیع الاول تھا. تو اس سے یہ بات تو کنفرم ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. تب دیکھیں 12 ربیع الاول کو، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ خبر فوراً مدینہ میں پھیل گئی تو اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا. تو کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے رسول ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، یعنی مدینہ ہجرت کر کے، تو وہ اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا. اتنا لوگوں کے دلوں پر غم کا اثر ہوا تھا. سوچے نا، آج ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا دل ایسے لگتا ہے گویا دل کی دھڑکن رک گئی ہو جب اللہ کے رسول کی وفات کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی تکلیف کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے آخری وقت کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو گویا کیسے لگتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور پھر آپ دیکھیں آپ کی آخری وصیت کیا تھی، نماز، لونڈی غلام، تمہارے زیر دست عورتوں کے بارے میں آپ نے وصیت فرمائی تھی. آج اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہوتی تو ہم ان چیزوں کو زیادہ پسند کرتے تھے. اور پھر یہ لوگ تو پریشان ہو گئے نا صحابہ کرام، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس دن سے بڑھ کر تاریک دن کوئی نہیں لگا جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اور اسی وفات کے دن چراغاں کیا جاتا ہے. ابھی تو کمپٹیشن میں کہا جاتا ہے ربیع الاول کے مہینے میں کہ کسی ایک محلے نے اگر 50,000 ڈیکوریٹ کیے ہیں، ڈیکوریشن کے لیے لگائے ہیں، تو دوسرے محلے نے ان کے مقابلے میں اس سے زیادہ لگائے ہیں، کہ اچھا فلاں نے اتنا ڈیکوریٹ کیا محلہ، ہم رسول کی محبت کا ثبوت اس سے زیادہ پیسہ خرچ کر کے دیتے ہیں، اور کسی نے کمپٹیشن میں اس سے زیادہ اپنے محلے کو ڈیکوریٹ کیا، چراغاں کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے کہ آپ نے جو تھا وہ بھی صدقہ خیرات کر دیا، کہ چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، پڑوسن سے ادھار لیا چراغ جلانے کے لیے تیل. اور آج ہم اتنی لائٹنگ لگاتے ہیں کہ پورے شہر کے شہر روشن کر دیتے ہیں، لیکن دل ہمارے تاریک ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے اپنے دلوں کو منور نہیں کیا، قرآن کی تعلیمات سے دلوں کو منور نہیں کیا. قرآن کی تعلیمات روشنی ہے، نور ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی نور ہیں. اصل میں جب آپ کی وفات کا سن کر فاطمہ رضی اللہ عنہ فتح غم سے کہنے لگیں، یا بتا اجاب رب بندہ ہو، یا بتا من جنت الفردوسی ماوا ہو، یا بتا الا جبریل اننا ہو. ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں. کیا حال ہوگا مسلمانوں کا اس وقت، صحابہ کرام کا؟ ان کو تو سچی محبت تھی نا اللہ کے رسول سے. آج ہماری محبت میں تو بہت ساری ملاوٹیں ہیں. عمر رضی اللہ عنہ تو بالکل آپے سے باہر ہو گئے، کہنے لگے کون ہے جو کہتا ہے اللہ کے رسول وفات پا گئے؟ اللہ کی قسم وہ تو ابھی پلٹ آئیں گے. وہ تو جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے کچھ تورات کی تختیاں لانے، اللہ کے رسول بھی اسی طرح سے واپس آ جائیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، وہ دور کے اپنے مکان میں تھے اوالی مدینہ. تو آ کر آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، اسے چوما اور روئے، اور پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ پر دو موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. آپ نے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. اب صحابہ کرام عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہو گئے. ابو بکر صدیق نے کہا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑی کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑی کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران اور ششدر تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باتیں سن کر ہمیں یقین آ گیا کہ واقعی میں اللہ کے رسول رحلت فرما چکے. ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ہی ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. جب ابو بکر صدیق نے تلاوت کی تو سارے لوگوں نے اس آیت کو سمجھا، تو ہر کوئی یہ آیت تلاوت کرتا تھا، جس کو دیکھو وہ. اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ہی میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، خاک آلود ہو کر رہ گیا، یعنی میری پیٹ ٹوٹ کر رہ گئی، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین کی طرف لڑھک گیا، کیونکہ میں جان گئے کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے. تجہیز اور تکفین سے پہلے، یعنی تدفین سے پہلے ہی ابو بکر صدیق کو سب نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. اس کے بعد منگل کے روز آپ کو آپ کے انہی کپڑوں میں، یعنی کپڑے نکالے بغیر غسل دیا گیا، اور پھر تین سوتی سہولی سفید یمنی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا، جس میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی، بس چادروں ہی میں آپ کو لپیٹ دیا گیا. جہاں جس چارپائی پر آپ تھے اسی چارپائی کے نیچے قبر کھودی گئی، اسی وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا. اس کے بعد باری باری، یعنی دفن کرنے سے پہلے، غسل دینے کے بعد دفن کرنے سے پہلے باری باری صحابہ کرام آتے گئے. پہلے آپ کا خاندان تشریف لایا، دس دس لوگ حجرے میں آتے کیونکہ حجرہ بہت چھوٹا تھا. نماز جنازہ کیا تھا، ایکچولی دعا تھی، وہ اللہ کے رسول کے لیے رحمت کی دعا تھی. تو دس دس لوگ آتے، دعا پڑھتے، یعنی نماز جنازے کی طرح دعا پڑھتے اور واپس چلے جاتے. تو پہلے آپ کے خاندان آئے، پھر مہاجرین آئے، پھر اس کے بعد انصار آئے، اس کے بعد پھر عورتیں، اس کے بعد پھر بچے. دو دن لگ گئے اس طرح سے نماز جنازہ پڑھنے. کوئی امیر نہیں تھا، کسی ایک نے نہیں پڑھائی نماز جنازہ، بلکہ دس دس لوگ آ کر پڑھتے گئے. اور پھر آپ کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ چونکہ اس میں ٹائم کافی لگ گیا تھا، منگل کا پورا دن گزر گیا، بدھ کی رات آ گئی، رات میں آپ کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا. تو ان کا بیان ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں جو مٹی کھودنے کی آواز سنی۔ سارا مدینہ منورہ تاریک ہو گیا۔ حسان رضی اللہ عنہ کچھ اشعار کہتے ہیں کہ آنکھ پوری طاقت سے بہہ رہی ہے اور میں اس قبر کے ڈھیر پر دیر سے کھڑا ہوں جس کے اندر احمد ہیں۔ اے قبر رسول تو مبارک، اور اے عرب تو مبارک، تیرے اندر نبی کی خوابگاہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے اپنا مشن پورا کر دیا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی ثبوت دینا اور آپ کی اس خواہش کی تکمیل کرنا کہ بلغ انی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ آپ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کے مشن کو آگے بڑھایا جائے۔ آپ کے مشن کی تکمیل میں ہم جو کچھ لگا سکتے ہیں لگائیں، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا ٹیلنٹ، اپنے بچے، اپنا آپ، سب کچھ ہم لگا دیں اس میں۔ اگر سب کچھ لگاتے ہیں تو بھی کم ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ پوری زندگی آپ نے کیا دنیا جمع کرنے میں لگائی؟ پوری زندگی آپ نے کیا صرف نمازیں پڑھی اور باقی دوسرا کوئی کام نہیں کیا؟ کیا آپ نے صرف روزے رکھے اور دوسرے تمام کام آپ نے چھوڑ دیے؟ نہیں، آپ کی زندگی میں ہمیں انتہائی بیلنس نظر آتا ہے، اعتدال نظر آتا ہے۔ آپ نے نمازیں بھی پڑھی، تہجد بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، نفل روزے بھی رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اور خیرات بھی کیے، آپ نے شادیاں بھی کی، نکاح بھی کیے، آپ کے بچے بھی تھے، آپ نے ان کا بھی حق ادا کیا، اور آپ نے اپنے مشن کی تکمیل بھی کی۔ آپ کا بھی خاندان تھا، آپ کی بھی ازواج تھی۔ آپ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے بیوی بچے ہیں، مجھے کام ہے بہت، لیکن آپ نے اپنے مشن کو پورا کیا، اور آپ ہی کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے، ہم پر بہت احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا کہ انہوں نے اس کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی، جد و جہد کی، اور دور دراز کے علاقوں میں پھیل گئے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، غیر مسلموں تک بھی پہنچایا اور مسلمانوں کی بھی اصلاح کی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کیا۔ آج میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم چین سے بیٹھ کر سو سکتے ہیں؟ کیا ہم گھنٹوں سو سکتے ہیں؟ کیا ہم بارہ بارہ، چودہ چودہ، پندرہ پندرہ گھنٹے سو سکتے ہیں؟ بھلا کیسے اتنی بے فکری کی نیند آ سکتی ہے؟ بھلا ہمیں اپنے رسول کے مشن کو آگے بڑھانا ہے، آگے پھیلانا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہم کس قدر غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ ہم کس قدر غافل ہیں؟ ہم کس قدر بزی ہیں اپنی شاپنگ میں، اپنے خود کے جھمیلوں میں، خاندانی عداوتوں میں، رشتہ داریوں کے اس کی باریکیوں میں کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا اور فلاں نے مجھے وہ کہہ دیا؟ بس ہمارا غم یہی ہے کہ ہمارا مشن یہی ہے کہ فلاں کی بات یاد رکھیں، فلاں کی بات بھول جائیں؟ نہیں، ہم تو جیسے ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو اس کے علاوہ بھی غم ہے، اس کے علاوہ بھی کام ہے۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آپ کو الجھا کر ضائع نہ کریں۔ دنیا میں یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی، کسی سے کبھی ناچاکی بھی ہو سکتی ہے، کسی سے کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ نیچرل ہے، قدرتی ہے۔ ہر ایک کا مزاج ایک سے تو نہیں مل سکتا، یہ سب زندگی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ تو ہم کیا یہ آپسی خاندانی اختلافات اور عداوتوں میں لگے رہیں، یا فقہی اختلاف اور عداوتوں میں لگے رہیں کہ کیا آیا اللہ کے رسول نور تھے یا انسان، فرشتے تھے یا انسان، آپ قبر میں زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں؟ بہرحال یہ سارے جتنے اختلافی مسائل ہیں، تو کیا ہمارا مسئلہ یہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے کہ انکا میتن وانہم میتون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ کافر اور مشرک بھی مرنے والے ہیں، سورۃ زمر کی آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افان مت فهم الخالدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ کی زندگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی، اگر تم مر گئے تو کیا یہ کافر اور مشرک ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مرنا تو تمام انسانوں کو ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے۔ اصل فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھیں، اسی سے ہم اللہ کے رسول کی بھی شفاعت پا سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی اس فکر میں لگا دی اور اسی جد و جہد میں لگائی کہ کسی طرح دین پھیل جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ آپ کیسے کیسے فکر مند نہیں ہوتے تھے کہ لوگ آگ کی طرف پروانوں کی طرح جا رہے ہیں، میں انہیں کھینچ کھینچ کر پکڑ کر واپس لا رہا ہوں۔ کتنی فکر تھی آپ کو کہ کسی طرح لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ کیا آج ہمیں یہ فکر ہے؟ کیا آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ جہنم سے کس طرح بچیں؟ ہم نے کبھی اصلاح کا کام کیا خود اپنے مسلمانوں میں، یا اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کبھی ہم نے دین کی دعوت دی تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں؟ نہیں، ہم کو کبھی یہ فکر نہیں ہوتی۔ تو یہ ایکچول اللہ کے رسول کا مشن ہے کہ ہم اس دین کو عام کریں۔ پھر ہمیں امتن وسطن کہا گیا، بیچ کی امت۔ ہم اصل میں جوڑنے والے ہیں، لوگوں کو ملانے والے ہیں، بیچ میں ہیں ہم لوگ۔ اور ہمیں شہداء علی الناس، ہم کو گواہی دینا ہے، حق کی گواہی دینا ہے ہم کو، اس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کیسے بھلا آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ ہماری تو پوری زندگی جد و جہد کا نمونہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرتے جائیں، کوشش کرتے جائیں۔ اب وہ کوشش کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوشش دیکھے گا، اس کے نتائج نہیں دیکھے گا۔ تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے اور میں نے کیا کوشش کی ہے، ابھی تک ہم نے کیا کام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا ہے، اپنا کتنا مال دیا ہے، اپنا کتنا ٹیلنٹ خرچ کیا ہے، اپنے کتنے بچوں کو اس راہ میں لگایا ہے؟ یہ کبھی ہمیں فکر ہوئی اس بات کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جیسے کہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہم کون سی سیرت کی کتابیں پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ سیرت پڑھنا ہے، لیکن سیرت پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس سے بہت ساری چیزیں بھی لینی ہیں۔ صرف پڑھ کر واہ واہ نہیں کرنا کہ واہ کیا اچھی سیرت لکھی، بلکہ سیرت پڑھ کر ہمیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ سیرت ہمیں سہارا دیتی ہے الحمدللہ، سیرت ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے، سیرت ہمیں مایوسی سے بچاتی ہے، سیرت ہمیں ہمارا لائح عمل بتاتی ہے کہ تمہیں اب آگے کیا کرنا ہے، تمہیں اگلا اسٹیپ کون سا لینا ہے۔ سیرت کے بہت سارے فائدے ہیں، کوئی ایک فائدہ نہیں ہے۔ کتنی برکت ہوتی ہے سیرت پڑھنے سے۔ اور جیسے کہ اسکالرس کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہ بیمار ہوتے یا ان کے اوپر کچھ مصیبتیں آتی تو وہ حدیث پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ کہتے تھے حدیث کی برکت سے ہماری زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ درود پڑھتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے عبی بن کعب سے کہا تھا رضی اللہ عنہ سے کہ اگر تم اپنی زندگی کا یا اپنی دعاؤں کا پورا حصہ بھی تم درود پڑھنے میں لگا دو تو یہ بھی کم ہے۔ آگے ہم وہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا، عبی بن کعب نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کتنی دفعہ آپ پر درود بھیجوں؟ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے کعب، اگر تم اپنی ساری دعا کا وقت مجھ پر درود بھیجنے کے لیے وقف کر دو تو یہ تمہاری دنیا اور آخرت کے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا۔ سبحان اللہ، آج بھی ہمارے غم، ہماری تکلیف، ہماری پریشانیاں کثرت سے درود بھیجیں۔ لیکن آپ دیکھیں وہی صحیح طریقہ، خود پڑھیں درود، کسی مجلس میں بیٹھ کر پڑھنا، کھڑے ہو کر پڑھنا، زور سے پڑھنا نہیں، بس جب دل میں آئے پڑھتے جائیں، زبان سے دہرا لیں ہلکے الفاظ میں، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ قرآن بھی شفا ہے اور درود سے بھی تمام مشکلات دور ہوتی ہیں۔ تو کتابیں اگر ہم کو پڑھنا ہے تو سیرت النبی نامی ایک کتاب ہے ڈاکٹر محمد علی سلابی کی، ڈاکٹر محمد علی سلابی، دارالسلام میں اویلیبل ہے یہ بک، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکٹر محمد علی سلابی۔ پھر ایک اور ہے سیرت النبی ہی کے نام سے ایک بک ہے، ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے، تین جلدوں میں ہے اور اردو ٹرانسلیشن موجود ہے، لیکن یہ کہاں کی چھپی ہوئی ہے یہ نہیں معلوم، لیکن سیرت النبی نام ہے، ابن کثیر نے لکھی ہے اور سب حدیثوں کے حوالوں کے ساتھ لکھی ہے۔ عام لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے، لیکن جو خاص اس میں ڈیپ نالج چاہتے ہیں ان کے لیے یہ سیرت النبی ابن کثیر کی لکھی ہوئی بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے، جو لوگ ابھی اردو سے اتنے زیادہ واقف نہیں ہیں اور تھوڑا سا نارمل اور ایزی وے میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے ڈاکٹر محمد علی سلابی کی کتاب بہت اچھی ہے، یہ بھی تین جلدوں میں ہے، سیرت النبی۔ پھر ایک ہے رحمت للعالمین قاضی سلیمان منصور پوری کی ہے، یہ بہت اتھینٹک کتاب ہے، شروعات سے لے کر اب تک کے، یعنی جب شروع میں کتابیں جو لکھی جاتی تھیں وہ افسانوی انداز میں لکھی جاتی تھیں، پہلی دفعہ قاضی سلیمان منصور پوری نے اس کو اتھینٹک وے میں لکھا، لیکن اس کی اردو بہت پرانی ہو چکی ہے، یہ آزادی کے وقت لکھی گئی کتاب تھی۔ تو اس کی اردو چونکہ بہت پرانی ہے لہٰذا ہم لوگوں کے فی الحال سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے، بہت غور سے پڑھنا پڑتا ہے۔ محسن انسانیت بہت اچھی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، نعیم صدیقی کی لکھی ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس میں بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن اردو بہرحال بہت ایزی نہیں ہے لیکن بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ پر رحمت للعالمین ہی کے نام سے ایک اور کتاب ہے، مولانا مودودی کی ہے، اسوہ حسنہ ایک کتاب ہے، یہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس کا ترجمہ بہت ہی آسان لفظوں میں کیا ہے۔ ایکچولی اسوہ حسنہ ہدی رسول اختصار زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، اس کا ٹرانسلیشن ہے، امام ابن القیم جوزی کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا ترجمہ مولانا عبدالرزاق ملی آبادی نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی کتاب آپ لے سکتے ہیں، یہ اس کی اردو بہت آسان ہے الحمدللہ، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں اویلیبل ہوگی، اس کے پبلشر کا نام قومی پریس لاہور کی چھپی ہوئی ہے یہ، اور ناشر ہے قرآن آسان تحریک لاہور۔ ٹھیک ہے، تو یہ آسان اردو میں ہے، ابن القیم جوزی کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ترجمہ عبدالرزاق ملی آبادی کا ہے۔ پھر ہم اور کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے لیے، تو سیرت کلاسز ہم جگہ جگہ چلائیں، ہر گھر میں سیرت کلاسز ہو، یقین جانیے اس سے بہت تبدیلیاں آتی ہیں، بہت چینجز آتے ہیں، انسان کو ایک نصب العین مل جاتا ہے جینے کے لیے، زندگی کو کیسے گزارے، با مقصد زندگی انسان گزارنے لگتا ہے۔ تو جگہ جگہ ہر گھر میں سیرت کلاسز کو آپ عام کر دیں، چاہے رجسٹرڈ چاہے نان رجسٹرڈ۔ بعض اوقات کچھ لوگ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، پہلے تقاضے کچھ اور تھے، پہلے دور کے، آج کے دور کے تقاضے کچھ اور ہیں، لوگ شارٹ ٹرم کورسز یا جو بالکل مختصر مدتی کورسز ہوتے ہیں لوگ بہت پسند کرتے ہیں، کورسز کے نام سے لوگ بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ایون سرٹیفائڈ کورسز کے نام سے اور زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں لوگ۔ تو آپ دیکھیں ہم کو وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو آج ہمارے معاشرے میں ان ہے، آپ دیکھیں فیشن وہی چلتا ہے نا جو ان ہو، آپ آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں تو نہیں استعمال کرتے کبھی بھی، آپ جب بھی مارکیٹ جاتے ہیں تو کون سی چیزیں لاتے ہیں جو آج کے دور کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم کو دین کو بھی اسی طرح سے ریپرزینٹ کرنا ہے، سیرت کو بھی ہم کو اسی طرح سے ہماری نوجوان نسلوں میں، ینگ جنریشن جو ہے ہماری، ہم کو وہ سیرت سے ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے، تو ہم کو وہی طریقے استعمال کرنے ہوں گے۔ تو الحمدللہ انگلش میں بھی موجود ہے سیرت کے لیکچرز آن لائن، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اردو میں ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی ہیں، اور بھی بہت سارے جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں الحمدللہ سبھی لوگوں نے اس پر اپنے اپنے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں، جہاں آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے چاہے کہیں پر بھی ہو، آپ دیکھیں سارے ہی اپنے لوگ ہیں، کبھی کسی کو ڈیفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا نہ سنیں اس کا نہ سنیں۔ الحمدللہ جنہوں نے بھی کیا اللہ تعالیٰ ان کے کام کو قبول فرمائے، ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر اجر سے نوازے، کیونکہ ہم سب کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو الگ الگ آرگنائزیشنز کے الگ الگ اسکالرز نے اپنی اپنی ریکارڈنگ اس میں کروائی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو جہاں مناسب لگتا ہو آپ یہ کورس کی صورت میں کریں، ایز اے لسنر کی صورت میں کریں۔ آپ میرا مشورہ آپ لوگوں سے یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں چاہے پانچ لوگ ہی کیوں نہ ہوتے ہوں، پانچ لوگوں کو جمع کریں اپنی بلڈنگ میں، اپنے اڑوس پڑوس سے، اور کلاسز شروع کر دیں سیرہ کلاسز، چاہے تو کتاب پڑھیں چاہے تو آڈیو ریکارڈنگ سنیں، آپ کلاس ہی میں جو ہے لگا کر آڈیو ریکارڈنگ کریں۔ جس کو سرٹیفائیڈ کورس کرنا ہے اس کے لیے پیپرز اویلیبل ہیں، ایم سی کیوز ہیں، اگر کوئی بہت ڈیٹیل میں نہیں کرنا چاہتا ہے، ڈیٹیل میں آنسر لکھنا کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ ایم سی کیوز کوشچن پیپر بنا ہوا ہے ہمارا، یعنی آنسر دیے گئے ہیں آپ کو صرف ٹک کرنا ہے صحیح آنسر، اور یا پھر ورک شیٹس اویلیبل ہیں اگر آپ سرٹیفائیڈ کورس کرنا چاہ رہے ہیں تو، ڈیٹیل میں اگر آپ آنسر لکھ کر کرنا چاہتے ہیں تو ورک شیٹس بھی اویلیبل ہیں۔ تو جگہ جگہ آپ سیرت کلاسز شروع کر دیں۔ پھر ایک اور چیز جو آپ کر سکتے ہیں، سیرت کوئز کمپٹیشن آپ رکھوائیں اسکولس میں، کالجز میں، یا گھروں میں، خاندان میں، اپنے آپس میں بچوں ہی میں کمپٹیشن رکھوائیں، کوئز کمپٹیشن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اتنے سال کے وقت، یعنی وہی نازل ہونے سے لے کر اعلانیہ دعوت تک، پھر اعلانیہ دعوت کے یہ تین سال، پھر شیب ابی طالب سے لے کر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات تک، ایسے آپ ڈیوائیڈ کر دیں اور کوئز کمپٹیشن کروائیں، اور چھوٹے موٹے گفٹ آپ دیں اپنے خاندان والوں کو، اسکولس میں، کالجز میں، یا جہاں پر بھی آپ کر سکتے ہوں، تو سیرت کوئز سیرت کمپٹیشن کے نام سے آپ یہ سب چیزیں کروائیں، اور اگر آپ کو اس سلسلے میں مدد کی ضرورت ہے تو الحمدللہ ہمارے پاس رومن میں اور انگلش میں کوئز بھی بنے ہوئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہماری تمام آن لائن ٹیم کو. میں کسی ایک کا نام لوں گی تو دوسرے لوگ ہو سکتا ہے ان کو فیل ہو. سبھی لوگ ہیں اس میں ماشاءاللہ, پورے لوگ ہمارے جو لوگ کام کر رہے ہیں, تو ان لوگوں کی محنت ہے کہ انہوں نے اتنی محنت سے کوئز بنائے, اس کو ٹائپ کیا, پھر اس کی کیز بھی بنائی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بے حد جزائے خیر دے تمام لوگوں کو. پھر اسکولس میں اگر آپ ٹیچر ہیں تو الحمدللہ سمجھے بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سیرت کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں, ان کے اندر شوق پیدا کر سکتی ہیں. میں تو کہتی ہوں ٹیچرز کے پاس تو بہت ہی الحمدللہ بڑے مواقع موجود ہیں کہ اتنے سارے بچے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دے دیے, تو آپ وہ موقع ضائع نہ جانے دیں. بچوں کے اندر شوق پیدا کریں سیرت پڑھنے کا, ان کے اندر وہ جذبہ ابھاریں اور ان کو کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے گفٹ دے دیں. پھر اگر آپ کسی اسکول کی پرنسپل ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, آپ اسکول کے کورس میں شامل کروا دیں سیرت کی چیزیں ساری. پھر سیرت پمفلٹس آپ تیار کریں چھوٹے چھوٹے, آپ کے اللہ کے رسول کی کچھ احادیث لکھ کر یا آپ سلسل کے سیرت کے واقعات آپ لے کر اچھی رائٹنگ میں لکھ کر یا اس کو چھپوا کر آپ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں. اچھے کارڈس اپنے ہاتھ سے خوبصورت کارڈس بنائیں آپ, اور خوش خط یعنی بہت ہی اچھی رائٹنگ میں آپ لکھیں, کیلیگرافی یا جیسے بھی آپ کو انگلش میں آتا ہو تو انگلش میں, اردو میں آتا ہو تو اردو میں, اور آپ سلسل کی زندگی کا کوئی ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں آپ لکھ دیں, اور یہ کوئی ایک چھوٹی سی حدیث آپ لکھیں, خوبصورت اس کو فلاورز لگا دیں کلر کر دیں, بہت خوبصورت کارڈ بن جائے گا. تو اس طرح سے بھی آپ دیکھیں سیرت پر کام کر سکتی ہیں. مواقع بہت زیادہ ہیں, آئیڈیاز بہت ہیں الحمدللہ, بس اس کو امپلیمنٹ کرنے کی دیر ہے. تو ہم ضرور کچھ نہ کچھ کریں. اگر آپ چاہیں تو انشاءاللہ ہماری انچارج آپ کو اس کی لنک بھی ڈال دے گی, جو سیرہ کے ہمارے لیکچرز آلریڈی ریکارڈیڈ ہیں جو ہم نے پہلے کروایا تھا وز آئی کیو پر کورس, تو الحمدللہ آلریڈی موجود ہیں, تو آپ کو وہ بھی اویلیبل کروا دیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کی لنک بھیج دی جائے گی, آپ روزانہ ایک ایک ڈاؤن لوڈ کر کے ایک ایک لیکچر سن سکتے ہیں, کیونکہ وہ تقریباً 20 لیکچرز ہیں اور ایک ایک گھنٹے کے ہیں. تو چاہے تو آپ آدھا گھنٹہ بھی سن سکتے ہیں روزانہ, اور چاہے تو آپ روز ایک گھنٹہ سنیں. بہرحال یہ آپ کی سہولت پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کو کیسے اوقات میسر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے والا بنائے, آپ نے جس طریقے سے دین کی تبلیغ کا اور دعوت کا کام کیا ہم کو وہی طریقہ اپنانے والا بنائے, اور ہمارا بھی کچھ حصہ اس راہ میں رکھ دے اور لکھ دے تاکہ ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے مستحق بن سکیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.